پھر فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر. اب دیکھیں, اب آیت نمبر جہاں سے جو 19 ہے, اس میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں, کہتے ہیں اہل کتاب یا اہل کتابی. اہل کتاب سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہود و نصارہ, جوئش اینڈ کرسچین, یعنی دونوں جو یہ اقوام ہیں وہ اہل کتاب میں جو ہے وہ شامل ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اہل کتاب قد جاءکم, تحقیق آ گیا ہے, کون؟ رسولنا, ہمارا رسول کہاں آیا ہے؟ جاءکم, تمہارے پاس, یعنی ہمارا سفیر, ہمارا امبیسیڈر تمہارے پاس آیا ہے. اور یہاں پہ رسول سے مراد کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا؟ یبینو لکم, کہ وہ کیا کرتے ہیں, کہ وہ وضاحت کرتے ہیں تمہارے لیے, وہ کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تمہارے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ عرب قوم میں پیدا کیے گئے, آپ کی زبان عربی تھی, قرآن مجید جو نازل ہوا وہ عربی زبان میں ہوا, اور اہل کتاب جو تھے ان کی زبان کیا تھی؟ عبرانی تھی, ہے نا. تو اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں میں مختلف انبیاء جو بھیجے ان کی زبان میں بھیجے, ان کی زبان میں بھیجے, اور تاکہ وہ ان کی زبان میں بات کو زیادہ اچھے طریقے سے واضح کر سکیں, ہیں. اور ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں تو بھی اس بات کی تعلیم دی تھی کہ وہ دوسری زبانوں کو سیکھیں, حتیٰ کہ صحابہ نے عبرانی بھی سیکھی تھی. کیوں سیکھی تھی؟ اور بھی جو اس زمانے کی قوموں کی زبانیں تھیں, تاکہ ان تک دین کا پیغام جو ہے ان تک پہنچایا جا سکے. تو دین جو ہے اس وقت تک واضح انداز میں دوسروں کو سکھایا نہیں جا سکتا جب تک کہ جو قوم جس زبان میں بات چیت کرتی ہے جب تک کہ وہ زبان جو ہے وہ سیکھ نہ لی جائے. تو دعویٰ جو ہے یا اللہ کے دین کے کام کرنے کے لیے بہت سے ویپنز ہیں, بہت سے ہتھیار ہیں, ان میں اسلحہ بھی ہے لیکن اسی طرح ایک اہم ہتھیار جو ہے وہ زبان بھی ہے, کہ زبان کو سیکھا جائے. اگر آپ یہاں رہتے ہیں تو پھر انگلش پر عبور ہو, اور اسی طرح اسپینش ہے, اسی طرح جو ہے وہ فرینچ ہے, اور بھی جیسے ہندی ہے, پرشین ہے, چائنیز زبان ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ بعض قومیں جو ہیں وہ اتنا زیادہ اپنی زبان, اپنی لینگویج, اپنے کلچر, اپنی ویلیوز, ان پر وہ اتنی پراؤڈ آف ہوتی ہیں, وہ کہیں بھی جاتی ہیں اس کو چھوڑتی نہیں, کیونکہ قومیں جو ہیں وہ اپنی زبان اور کلچر کی وجہ سے زندہ رہتی ہیں. اور وہ قومیں جو اپنی لینگویج چھوڑ دیتی ہیں, جو اپنے کلچر, اپنی ویلیوز کو چھوڑ دیتی ہیں, اور یہ ویلیوز اور کلچر اور چیزیں بننے میں جو ہے وہ ان کا دین اور جس جگہ وہ رہتے ہیں وہ سب چیزیں بہت اثر انداز ہوتی ہیں. تو ہماری پھر کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں براڈ مائنڈ ہونا ہے نا, ہمارے ذہن میں وسعت ہونی چاہیے کہ اب جس جگہ جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں کے موقع کی مناسبت سے ہمیں جو بھی زبانیں ہیں ان کو سیکھنے پر جو ہے وہ مہارت حاصل کرنی چاہیے, سیکھنا چاہیے, اور پھر لوگوں کو ان کی زبان میں جو ہے وہ دعویٰ کا کام جو ہے کرنا چاہیے, ان کی زبان میں ان کو سکھانا چاہیے تاکہ وہ بات کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. اور آپ میں سے جو بھی یعنی ایک تو یہ کہ اپنی زبان پر عبور ہو, مثلا یہاں کے جو ہماری ینگ جنریشن ہے, ہماری یوتھ ہے, وہ لوگ اردو نہیں سیکھتے, حالانکہ ان کی جو ہے وہ پیرنٹس کی لینگویج ہے نا. اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جب اردو نہیں سیکھی, یا بعض کے گھر والے ہندی بولتے ہیں پیرنٹس پیچھے سے, اور بعض لوگ جو ہیں وہ اردو بولتے ہیں, بعض پنجابی بولتے ہیں, بعض پشتو بولتے ہیں, اور بعض سندھی بولتے ہیں, یا جو بھی ہے فرینچ بولتے ہیں, اسپینش بولتے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایک پورا سلسلہ جو فیملی رہتا ہے نا وہ سارا کٹ جاتا ہے, کیونکہ جب زبان ہی نہیں آتی تو گھر میں دادی ہے, نانی ہے, دادا ہے, نانا بو ہیں, اور چچا, خالہ, ماموں, رشتے دار جو ہیں, آپ ان سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. جب کمیونیکیشن ہی نہیں ہے تو نو ریلیشن, ہے نا, اور نہ کوئی کیئرنگ ہے, نہ شیئرنگ ہے, نہ محبت ہے. تو کبھی کسی زبان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے, یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اتنی اچھی زبان نہیں ہے. کیوں؟ زبانیں مختلف لوگ مختلف علاقوں میں مختلف لہجوں میں جو گفتگو کرتے ہیں، تو یہ ایک ایسے کمیونیکیشن کا ایک ذریعہ ہے، سورس ہے. اور اگر ہم یہ واقعی رشتہ داروں کے بھی حقوق ادا کرنا چاہتے ہیں اور ہم بہت دعویٰ کا کام کرنا چاہتے ہیں اور ایک اچھے مسلمان بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں وہ زبانیں وہ لینگویج سیکھنی چاہیے. حتیٰ کہ اردو جو گھر کی ہے وہ تو ہمیں اور اچھے طریقے سے آنی چاہیے. اسی طرح عربی زبان وہ جنتیوں کی زبان ہے، وہ پیغمبروں کی زبان ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جبرائیل علیہ السلام اس میں وہی لاتے تھے، ہے نا. تو اس کو سیکھنا اور زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے. اور زبان جب سیکھی جاتی ہے تو کیسے، اس کو لکھا بھی جاتا ہے، اس کو پڑھا بھی جاتا ہے نا، اس کو سنا بھی جاتا ہے، اس کو بولا بھی جاتا ہے. تو ضروری ہے کہ ہم جو ہیں یعنی جہاں ضرورت ہے اردو بھی سیکھیں، اسی طرح ہم عربی بھی سیکھیں، پنجابی بھی سیکھیں. اور یہ تو آپ کو بہت آسانی سے آ سکتی ہے کیونکہ آپ کے گھر کی زبانیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ جو وقت میں اس جگہ پہ رائج ہیں. جاب کے لیے لوگ سیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ جائیں گے، امیگریشن مل جائے گی تو اسپینش سیکھ لیتے ہیں، ہم فرینچ سیکھ لیتے ہیں، ہم جو ہیں وہاں جائیں یعنی فرینچ والوں کو وہاں اہمیت دی جا رہی ہے. تو دنیا کے لیے، تجارت کے لیے، جب بھی کوئی کہیں بزنس کرنا چاہتا ہے نا، بزنس مین ہمیشہ اس فرد کو اہمیت دیتا ہے، کہیں بہت بڑا مال ہے جس کو جو ہے وہ زیادہ زبان آتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ سکولوں میں ٹیچر رکھتے ہوئے بھی وہ یہ بات دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اگر انڈیا پاکستان کے لوگ زیادہ ہیں تو اردو میں کمیونیکیٹ کرنے والے ہوں. بینک سے آپ کو ایسے لوگوں کا فون آتا ہے کیونکہ یہاں پہ جو زبان والے پیسے جمع کرواتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو مشکل ہوتی ہے، تو وہ ان لوگوں کو جاب دینا شروع کر دیتے ہیں. تو دیکھیں، ہم جاب کے لیے، ہم دنیا کے لیے، ہم تجارت کے لیے ہم زبانیں سیکھتے ہیں، تو ہم اللہ کے لیے کیوں نہ سیکھیں. تو آپ میں سے وہ تمام لوگ جنہوں نے تعلیم یہ جو ہمارا تفہیم القرآن کورس ہے اس میں داخلہ لیا ہے، تمام لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ قرآن مجید کو سیکھیں، اس کے لیے عربی زبان کو سیکھیں، اور دین کو پھیلانے کے لیے جو بھی زبانیں آپ سیکھ سکتے ہیں، جس کو جتنی زیادہ آتی ہوں گی، جتنی روانی سے وہ لکھ سکتا ہے بول سکتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ اسلام کے لیے یوزفل ہوگا. تو آپ اپنی نیت بنائیں، آپ اپنی انٹینشن یہ کریں قائم کہ مجھے اللہ کے لیے جو ہے یہ سیکھنا ہے، آخرت کے لیے سیکھنا ہے. تو دنیا تو مل ہی جائے گی، اور جس کو پھر آخرت مل جائے گی تو اس کی خوش قسمتی کے کیا کہنے. تو بات کیا ہوتی، رسول نا یبین لکم، کہ ہمارا رسول جو ہے وہ تمہیں واضح کرتا ہے، تمہارے لیے وضاحت سے بیان کرتا ہے دین کی تعلیمات، دین کے احکامات، حلال اور حرام، اچھی بری جو بھی چیزیں ہیں ان کو واضح کرتا ہے. اللہ فترت من الرسولی، فترہ وحی کے بعد، یعنی فترہ رسول کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فترہ وحی کا دور بھی گزرا. کیا مطلب تھا کہ وحی کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے رک گیا تھا اور آپ پریشان ہوتے تھے کہ وحی کیوں نہیں آ رہی، ہے نا. تو اسی طرح فترہ رسول کا زمانہ بھی گزرا. اور جیسے کہ میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ فترہ کے معنی کیا ہوتے ہیں، سٹاپ نہیں بلکہ پاز، یعنی کچھ دیر کے لیے کسی چیز کا رک جانا پھر اس کا جاری ہو جانا. تو نبوت اور رسالت کا سلسلہ جو تھا وہ کچھ دیر کے لیے بند ہو گیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا زمانہ 600 سال کا تھا، اس پوری مدت میں کوئی نبی نہیں آیا، ہے نا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اس زمانے میں جب کوئی نبی نہیں آیا تھا تو بنی اسرائیل میں یعنی رسول جو آتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئے، اس کے بعد جب کوئی نہیں آیا تو پھر کس کو بھیجا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور آپ نے کیا فرمایا، انا اول الناس بعیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سب لوگوں سے زیادہ قریب ہوں. اور آپ نے ایک موقع پہ یہ بھی فرمایا تھا، لیسا بیننا نبی، ہم دونوں کے درمیان کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا. تو یہاں پہ یہ کیا بات پتا چلتی ہے کہ جب وحی کا سلسلہ رکا ہوا تھا، یعنی رسول نہیں آتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی پیغام نہیں آتا تھا، یعنی رسولوں کے پاس ہی تو وحی اترتی ہے نا. تو رسالت رکنا، وحی کا رکنا، رسولوں کا نہ آنا، وحی کا نہ آنا، جب یہ رکا ہوا تھا اور بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے وہ انتظار کر رہے تھے، جب اتنے عرصے سے رسول نہیں آیا تو ان کو انتظار تھا کہ ہمیں کوئی بتائے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. دوبارہ سنیے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تحقیق آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول. کوئی عام آدمی نہیں آیا، ہمارا بھیجا ہوا امبیسیڈر آیا، رسول آیا. کیوں آیا؟ یبینو لکم، کہ وہ تمہیں دین کی تعلیمات دے، دین کی واضح تعلیمات ان کو کھول کھول کے بیان کرے. اور وہ کب آیا؟ علی فترت من الرسل، جب رسالت رکی ہوئی تھی. وہ اس وقت آیا جب رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا، جب کوئی چیز نہ ہو اور وہ مل نہ رہی ہو، تو آپ سوچیں کہ کتنی اس کی چاہت ہوتی ہے، کس کا کتنا اس کا انتظار ہوتا ہے۔ تو کیوں اللہ تعالیٰ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے بند ہونے کے بعد بھیجا تھا؟ ان تقولوا، کہ تم کہنے لگو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہنے لگو کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا نہیں خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، ہے نا۔ اور اس یہاں میں کیا پتا چلتا ہے کہ کہیں تم یہ بہانہ نہ بناؤ، کہیں یہ تم عذر نہ تراشو، کہیں تم یہ نہ تو ایکسکیوز نہ دے دو کل کو کہ اللہ تعالیٰ ہم اچھے کیسے بنتے، ہمارے پاس تو کوئی تھا ہی نہیں جو ہمیں خوشخبری دیتا۔ بشیر کون ہوتا ہے؟ خوشخبری دینے والا، یعنی جو لوگ اچھے کام کریں گے ایمان اور عمل صالح کا، تو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور پھر جنت کی خوشخبری۔ اور نذیر کون ہوتا ہے؟ ڈرانے والا۔ ایک ہوتا ہے ڈاکو ڈراتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ کوئی شخص محبت سے ڈراتا ہے، جیسے کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر مریض کو کہتا ہے کہ اگر آپ نے دوائی نہ کھائی، اگر آپ نے یہ آپریشن نہ کی، مطلب آپ نے ہاں نہ کی، یہ سائن نہ کیے، تو آپ کی زندگی کو خطرہ ہے۔ بہتری کے لیے پیشنٹ سے جو بات کرتا ہے، تو جس میں محبت اور پیار ہو اس کو نذیر کہتے ہیں، ڈرانے میں محبت اور پیار۔ اور جس میں یہ ہو کہ اگر تم نے میرا کہنا نہ مانا، یہ چوڑیاں نہ اتار کے دی، یہ ہار نہ اتار کے دیا، یہ کڑے نہ اتار دیا، میں شوٹ کر دوں گا، ڈرانا تو یہ بھی ہے، یہ ایک ڈاکو کا ڈرانا ہے نا، جو لوگوں سے ڈرا کر چیز لے لیتے ہیں۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یعنی بشیر اور نذیر، تو جو بھی رسول آئے وہ کون تھے؟ وہ بشیر تھے اور نذیر تھے، جو اچھے کام کرتے تھے ان کو خوشخبریاں دیا کرتے تھے، اور جو برے کام کرتے تھے ان کو ڈرایا کرتے تھے کہ دیکھو کل کو تم جہنم میں نہ چلے جاؤ، کل کو تمہاری پکڑ نہ ہو جائے۔ تو ہمیں یہاں سے ایک اہم اصول پتا چلتا ہے، بعض مائیں، بعض اسکالر، بعض باپ اور بعض سوسائٹی میں لوگوں کو ڈرا ڈرا کے مار دیتے ہیں، صرف جہنم کا ذکر کرتے ہیں، صرف ڈراوا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، تربیت کے لیے، اصلاح کے لیے محبت اور شفقت بھی ضروری ہے، جہاں پہ ہم ڈراتے ہیں نا، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ۔ اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتی ہیں ترغیب و ترہیب، مختصر آپ لکھنا چاہیں نا عربی میں، ترغیب و ترہیب۔ ترغیب کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ رغبہ سے ہے۔ ترہیب کا کیا ہے؟ رہبہ سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو رغبہ رغبت دلانا، اور رہبہ کسی کو رہب یعنی ڈرانا اچھی چیز کے لیے۔ تو یعنی ترغیب و ترہیب دونوں ضروری ہیں، ترغیب و تحریف، کسی کو حریص بنا دینا نیکی کا، یہ دونوں ضروری ہیں۔ اور اگر ترغیب و ترہیب نہیں بھی سمجھ میں آئی تو جانے دیں اس کو، اصل بات کیا ہے کہ خوشیاں بھی دی جائیں، محبتیں بھی دی جائیں، پیار بھی کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو خوف زدہ بھی کیا جائے، ڈرایا بھی جائے، دونوں چیزیں بین بین چلنی چاہیے۔ فقط جاءکم بشیر و نذیر، تحقیق آ گیا تمہارے پاس خوشخبری دینے والا۔ خوشخبری کس چیز کی؟ کہ ایمان لاؤ گے، اچھے کام کرو گے تو جنت ملے گی۔ اور ڈراوا کس چیز کا؟ کہ اگر تم نے جو ہے وہ برے کام کیے، اگر اللہ کی اطاعت نہ کی، اگر رسول کا کہنا نہ مانا، اگر تم نے جو ہے وہ منمانیاں کی، حسد کیا، سازشیں کی، تو پھر یہ ہے کہ جہنم جو ہے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ واللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے پوری آیت کا کہ جس طرح اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے درمیان بشیر اور نذیر بھیجا، تمہارے درمیان خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، یہ اللہ کی قدرت تھی کہ جب نبوت کا سلسلہ رکا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری خدمت کے لیے ان کو بھیجا۔ اب وہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے، اس کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ وہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے، اگر تم نے بشیر اور نذیر کی بات نہ مانی، اگر تم نے رسول کی اطاعت نہ کی، تو یاد رکھو اللہ قادر اور توانا ہے۔ اللہ رب العزت قدرت رکھتا ہے اس بات پر کہ تمہیں وہ سزا دے جیسی وہ چاہے، اور جب چاہے، اور جتنی چاہے۔ پھر اللہ کی پکڑ سے لوگوں تمہیں کون بچائے گا؟ سوچو تو صحیح کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے امبیسیڈر کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو۔ تو اس سے ہمارے لیے عمل کے لیے کیا سوچ نکلتا ہے کہ آج امت مسلمہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اسوہ کا اتباع کرے، اور آپ کی زندگی کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی فکر کرے، جستجو کرے، کوشش کرے۔ اور آج یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں حدیث ٹھیک نہیں ہے، اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول کی ضرورت نہیں ہے، قرآن ڈائریکٹ سمجھ لیں گے، نہیں۔ تو یاد رکھنا کہ اللہ قدرت رکھتا ہے سزا دینے پہ۔ फिर इसके बाद जो है आयत नंबर 20 से लेकर 26 तक, 20 से 26 तक जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है। अब आप क्या करेंगे, आप चाहें तो अपने कुरान पर साइड में छोटा सा पॉइंट लिख सकते हैं, 20 to 26 क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है। क्या तसल्ली दी गई है कि अगर आज यहूदी जो हैं वो आपके खिलाफ साजिशें करते हैं, अगर वो आप पर ईमान नहीं लाते, अगर वो आपका और कुरान का इनकार करते हैं, तो आप क्यों परेशान होते हैं? इनके अबाओ अजदाद ने क्या किया था मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, उन पर जो अंबिया आए थे, उनमें जो अंबिया भेजे गए थे और इनको जो बहुत सी नियमतों से नवाजा गया था, तो इनका क्या सलूक था? अब यहाँ पर जो है खास तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम जो एक जलील कदर पैगंबर हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनका जिक्र करते हैं और बताते हैं, जरा सोचो तो सही कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ इन्होंने क्या किया था। फरमाया وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ, اور یاد کرو, اس جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا اس اذکرو کا, ہاں اس کا مختصر ہے کہ اس جو ہے اذکرو یعنی یاد کرو, ذرا سوچو تو صحیح, ذرا غور تو کرو, یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کسے کہا تھا لِقَوْمِهِ, اپنی قوم سے, اور کیا کہا تھا, یا قومی. مجھے قرآن کا یہ انداز بہت خوبصورت لگتا ہے, کیا, اے میری قوم, وہ قوم جو کہ مسلسل انکار کر رہی تھی, جو عہد شکنیاں کر رہی تھی, جو نافرمانیاں کر رہی تھی, جو نعمتیں ملتی تھی پھر ان کا استعمال کرتی تھی اور پھر اس کے ساتھ ناشکری کرتی تھی, وہ قوم جو نبیوں کو قتل کر رہی تھی, جو موسیٰ علیہ السلام سے کیسے کیسے انہوں نے مطالبات کیے, اس کے باوجود انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے نافرمانو, یہ نہیں کہا کہ اے غدارو, یہ نہیں کہا کہ اے عہد شکنو, یہ نہیں کہا, کیا کہا, تو کیا کہا, یا قومی, اے میری قوم کے لوگوں. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے, محبت اور پیار بہت ضروری ہے. دائی کا یہ کردار ہے, بعض اوقات جو ہے والدین بچوں سے بڑے ناراض رہتے ہیں کیونکہ وہی قریب ہوتے ہیں, وہی پاس ہوتے ہیں, انہی پہ سب سے زیادہ اختیار بھی ہوتا ہے, حق بھی ہوتا ہے. تو جب ناراض ہوتے ہیں تو غصے میں بعض اوقات پھر نام کی بجائے کوئی اور نام دے دیتے ہیں, ہے نا, گالی گلوچ کرنا, ہے نا, بچوں کو کبھی جو ہے وہ کسی جانور کے نام کے ساتھ یا کسی اور طرح سے ان کا یعنی نام ہی وہ بنا دینا, تو یہ چیز جو ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے, ہے نا. اسی طرح بعض اوقات دوسروں کو ہم برے بھلے نام سے پکارتے ہیں, تو یاد رکھیں کہ انبیاء کا اسوہ کیا ہے, یا قومی, اے میری قوم کے لوگوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اہل مکہ کو یہ نہیں کہا تھا, اے مشرکو, اے منافقو, اے کافرو, ایسے نہیں کہتے تھے آپ نا. بڑی محبت پیار کا آپ کا بھی انداز تھا, تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے کہ کبھی بھی دائی جو ہے وہ کیا کرتا ہے, جب دعویٰ کا کام کرتا ہے تو جو مخاطب ہوتا ہے اس سے کبھی نفرت نہیں کرتا, جس کو وہ دعویٰ جس پر کر رہا ہوتا ہے اس سے کبھی نفرت نہیں کرتا, ہاں اس کے گناہوں سے نفرت کرتا ہے. اگر وہ فرد سے نفرت کرنے لگے تو کبھی اصلاح نہ کر سکے. اور ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم اگر کچھ لوگ غلطیاں کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, ان کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے, ہم انہیں سے نفرت کرنی شروع کر دیتے ہیں تو وہ تو اتنا برا ہے, وہ تو ایسا ہے, فلاں ایسی ہے, تو پھر ہم جو ہے نا وہیں پہ فیل ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ انہوں نے کیا کہا, یا قومی, اے میری قوم کے لوگوں, اذکروا نعمت اللہ, کہ یاد کرو اللہ کی نعمت کو. نعمت کا لفظ آپ یاد رکھیں, یہ واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع کے لیے بھی, ایک کے لیے بھی اور بہت سی نعمتوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اسم جنس ہے, اسم جنس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بڑے وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے, چیز تھوڑی ہو یا چیز جو ہے وہ زیادہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ کیا کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں, اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو. تو یہاں پر جو ہے وہ نعمت سے مراد کیا ہے, کہتے ہیں کہ خاص طور پر جو اللہ رب العزت نے یہاں پر اعلان کیا کہ تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو, علیکم, جو تم پر کی گئی, تو اس میں تین نعمتوں کا بیان ہے, اور ان میں سے جو ہے پہلی نعمت کیا ہے, اس جعل فیکم انبیاء, کہ جب اس نے بنائے تمہارے اندر نبی. اے قوم کے لوگوں, غور تو کرو کہ اس نے تم میں نبی پیدا کیے. اس کا کیا مطلب ہے, اس سے مراد روحانی نعمت ہے کہ مسلسل ان اس قوم میں انبیاء بھیجے گئے, کثرت سے بھیجے گئے. اس سے بڑھ کر کسی قوم کے لیے اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ اس قوم میں بہت سے نبی جو ہیں وہ پیدا کیے جائیں. اور آپ دیکھیں کہ وہ قوم کتنی خوش قسمت تھی, وہ قوم کتنی عظیم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی اور پیغمبر ان کی قوم میں بھیجے اتنے کسی اور میں نہیں. یعنی اتنے زیادہ بنی اسرائیل کو جو تھے وہ نبی دیے. یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے, یہ جو کہا کہ تمہارے اندر انبیاء پیدا کیے تو کیا مراد ہے؟ اس سے ایک اور دلیل پتا چلتی ہے کہ تمہارے اندر رسول پیدا کیے. کیوں؟ ہر نبی رسول ہوتا ہے لیکن ہر رسول نبی نہیں ہوتا. آپ کو یہ بات بتائی تھی نا کہ رسالت کا مقام نبوت کے مقام سے بڑھ کر ہے. تو ہر نبی جو ہے وہ رسول ہوتا ہے لیکن ہر رسول نبی نہیں ہوتا. تو تمہارے اندر بہت سے رسول بہت سے نبی جو ہیں وہ پیدا کیے. دوسری بات کیا کہی؟ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا, اور تمہارے اندر جو ہے وہ کیا پیدا کیے؟ فرما روا, تمہارے اندر بادشاہ پیدا کیے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ جس طرح نبوت جو ہے یہ بہت بڑی دولت ہے, کیونکہ نبی جب آتا ہے تو دنیا بھی ٹھیک کر دیتا ہے اور آخرت بھی, یعنی دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح کی سکیم لے کر آتا ہے. ایسی پلاننگ دیتا ہے, ایسا ضابطہ حیات دیتا ہے, زندگی کے ایسے طور طریقے دیتا ہے کہ زندگی کے اندر ایک انقلاب آتا ہے نا. اب بات آ رہی ہے ملوکا یعنی بادشاہ کی, تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ملوک ملک کی جمع ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک تو ہوتا ہے ملک جو کہ کسی کنٹری کو کہتے ہیں, ایک ہوتا ہے ملک جو کہ کنگ کو کہتے ہیں, ہے نا. تو یہاں پہ مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وَجَعَلَكُم مُلُوكًا, اب یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ جَعَلَكُم جَعَلَ فِيكُم مُلُوكًا, یہ نہیں کہا کہ تمہارے اندر بعض بادشاہ پیدا کیے, بلکہ کہا کہ تمہیں بادشاہ بنا دیا, تم کو فرما روا بنایا. پیچھے کیا کہا؟ کہ تم نے نبی پیدا کیے, یعنی ہر جو بھی قوم کے لوگ تھے وہ سب نبی نہیں تھے, وہ نبی رسول کوئی کوئی تھے. لیکن اگلا جو ہے اس کا انداز کیا؟ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا, تمہیں بادشاہ بنایا. اب اگر آپ غور کریں تو ایک بات سامنے آتی ہے کہ جس طرح پوری قوم نبی نہیں ہوتی, اسی طرح سارے لوگ بادشاہ بھی نہیں ہوتے. بادشاہ تو قوم کے اندر کوئی ایک ہی ہوتا ہے نا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ عرف عام میں جس قوم کا بادشاہ ہوتا ہے نا, پوری قوم کو بادشاہ سمجھا جاتا ہے. کیسے؟ مثلا آپ کہتے ہیں کہ بنو امیہ نے حکومت کی. بنو امیہ میں سے ہر ایک تو بادشاہ نہیں تھا نا, بنو عباس نے حکومت کی. آپ کہتے ہیں مغلوں نے حکومت کی, انگریزوں نے حکومت کی, ہے نا. تو کیا ہے کہ یہ عام جو ہے وہ کیا حال ہوتا ہے کہ جس قوم کا ایک فرد حکمران ہوتا ہے وہ پوری قوم حکمران اور بادشاہ کہلاتی ہے. یعنی یہ ایک محاورہ ہے جو سوسائٹی کے اندر معروف ہے. تو اب پوری قوم بنی اسرائیل کو قرآن نے ملوک کہا, پوری قوم کو بادشاہ. تو اس میں کیا اشارہ ہے کہ اسلامی حکومت در حقیقت عوامی حکومت ہوتی ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ عوام اس جس کو اپنا امیر منتخب کرتے ہیں تو وہ عوام کی اجتماعی رائے سے امیر بنتا ہے. تو گویا کہ عوام ہی رول کر رہے ہوتے ہیں, صرف یہ نہیں کہ وہ ایک خاص بندہ رول کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ تم کو بادشاہ بنایا. یعنی اور ویسے بھی اگر آپ غور کریں تو بنی اسرائیل جو ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے جو ہے بادشاہ بھی پیدا کیے, جو کہ جسے آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی دیکھ لیں, وقت کے پیغمبر بھی تھے اور کیسی ان کی مصر پر حکومت تھی, ہے نا. یوسف علیہ السلام کو مصر میں بڑا اقتدار حاصل ہوا, مدت دراز تک وہ اپنے زمانے کی ایک مہذب دنیا کے سب سے بڑے رول کرنے والے تھے, رولر تھے, اور انہی کا سکہ مصر میں اور اس کے ارد گرد چلتا تھا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھ لیجئے, حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لیجئے, تو اللہ تعالیٰ نے ان میں بڑے بڑے جو ہیں وہ یعنی بادشاہ بھی پیدا کیے, اور اس سے ہٹ کر بھی انہیں ان کی قوم کے اندر جو بہت لوگ تھے. تیسری نعمت کیا ہے؟ اب آپ کیا کرتے ہیں, جب میں نے کہا کہ یہاں پہ ہمیں تین نعمتوں کا پتہ چلتا ہے, تو آپ قرآن جو عربی متن میں آپ کے پاس ہے آپ اپنی پینسل کے ساتھ اس پر اس میں بھی سرکل کر کے لکھ سکتے ہیں کہ اس جعل فیکم انبیاء نمبر 1, وجعلکم ملوکا نمبر 2, وآتاکم ما لم یوت احد من العالمین, یہ نمبر کون سا ہوگا؟ نمبر 3. تو ماشاءاللہ اس طرح آپ کو نوٹس لینے بھی آئیں گے, اور پہلے سے ویسے آتے ہی ہوں گے, لیکن بہرحال. اب جو تیسری نعمت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اور تم کو دی گئی نعمت, اور تم کو دیا گیا, ما لم یوتی, جو نہیں دیا گیا احدن کسی ایک کو, من العالمین, دنیا کی قوموں میں سے, یعنی اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا گیا. کس سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ بڑی عظیم الشان تھی، موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے کسی زمانے میں ان کو بڑا اقتدار حاصل تھا، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہیں وہ نعمتیں دی جو کسی دوسروں کو نہیں دی، مراد کیا ہے کہ شرف، نبوت، رسالت یہ بھی اس میں آتا ہے، اور حکومت، سلطنت، مال و دولت یہ بھی اس میں آتا ہے، یعنی گویا کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں اللہ رب العزت نے تمہیں بہت نوازا تھا۔ اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ ان انعامات اور معجزات کی طرف بھی اشارہ ہے جو بنی اسرائیل پر کیے گئے، جس میں من و سلویٰ کا نزول بھی ہے، اور بادلوں کا سایہ بھی ہے، فرعون سے نجات بھی ہے، سمندر میں راستہ بننا بھی ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور اس سے بہت پہلے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا وہ ساری نعمتیں جو ہیں وہ یہاں پر آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے بڑا ہی نوازا تھا۔ تو جب کسی قوم کو نعمتوں سے نوازا جائے، جب کسی قوم کے پاس جو ہے وہ نعمتوں کی کثرت ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ اتنا ہی زیادہ ان کو شکر گزار ہونا چاہیے، اتنا ہی زیادہ ان کو نیک بننا چاہیے، ہے نا؟ کیوں؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ جب نعمتیں ملتی ہیں تو شکر گزاری واجب ہو جاتی ہے، انسان کو اور زیادہ اچھے طریقے سے اللہ کے آگے جھکنا چاہیے۔ تو بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام یاد دلا رہے ہیں، غور تو کرو کہ تم پر مجھ سے پہلے کیا نعمتیں ہوئیں، میرے دوران تمہارے پر کیا کیا نعمتیں آئیں، تو تم جو ہے تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ آگے کیا کہا؟ یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم۔ اب یہاں تک ایک بات مکمل ہوتی ہے، کیا کہا؟ کہ یا قومی، پھر وہی بات، اے میری قوم کے لوگوں، یعنی قوم کہنا نہیں مان رہی لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں، یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں کیا کرو، ادخلوا الارض المقدسة، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہاں پر مقدس سرزمین جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد فلسطین کا علاقہ ہے۔ کیوں فلسطین کا علاقہ ہے؟ کیونکہ یہ، یعنی اس کو مقدس کیوں کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہاں پر اس علاقے میں سب سے زیادہ انبیاء آئے، یہ وہ علاقہ تھا جہاں پر جو ہے بہت پانی اور دودھ کی نہریں بہتی تھی، یہ وہ علاقہ تھا جو بڑا زرخیز اور شاداب تھا، یہاں کے لوگوں کی معاشی حالت بڑی اچھی تھی۔ تو فلسطین جو ہے انجیر اور زیتون کا علاقہ، نبیوں کا علاقہ، بہت اچھا علاقہ۔ اور فلسطین میں کیا ہے؟ بیت المقدس ہے، شاباش، بیت المقدس اللہ کا گھر ہے۔ تو اب کیا کہا جا رہا ہے کہ تم یہاں پر اس جگہ جو ہے اس زمین کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اب یہاں پر آپ ایک بات کو یاد رکھیں کہ بنی اسرائیل جو ہیں، آپ توجہ سے سنیں کہ بنی اسرائیل جو ہیں ان کے بزرگوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھی ملتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام جس علاقے میں رہنے والے تھے وہ تھا بیت المقدس۔ ہوا کیا؟ جب یوسف علیہ السلام جو تھے، وہ جب بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور وہ پھر بیچے گئے اور پھر خریدے گئے اور پھر وہ کسی طرح مصر میں پہنچ گئے، تو پھر کیا ہوا؟ جب وہ مصر میں بادشاہ بن گئے، وہاں پہ حکمران بن گئے، تو باقی جو ان کے بھائی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، یہ سارے لوگ بھی کیا ہوا کہ فلسطین سے مصر میں شفٹ ہو گئے، وہاں پہ منتقل ہو گئے۔ اور مصر میں یہ اس وقت تک رہے جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام انہیں راتوں رات فرعون سے بچا کر جو تھے وہ نکال کر لے آئے۔ اس وقت تک وہ سالوں سے پھر وہیں رہ رہے تھے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا نبوت کا، تو کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ غلام تھے، فرعونی ان پر حکومت کرتے تھے، ان کی عورتوں کو غلام بنایا ہوا تھا، ان کے بچوں کو قتل کیا جاتا تھا، بڑی ذلت کی اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو کہا گیا کہ تم جو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ یہاں سے نکل جائیے ان کو لے کر۔ جب بھی کوئی نبی اور پیغمبر آتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ قوم کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کرتا ہے، ہے نا؟ اسی لیے فرعون کی غلامی سے آزاد کر کے ان کو وہاں سے نکال کر لے جایا گیا۔ اور ابھی یہ راستے میں ہیں، اور کہاں نہیں پہنچے؟ فلسطین نہیں پہنچے، راستے میں ہی ہیں۔ پیچھے آپ نے سورۃ البقرہ میں بھی کئی واقعات پڑھے کہ चेहरा था तो पानी नहीं मिल रहा था, तो फिर वो चश्मे 12 फूट पड़े, फिर धूप बहुत ज्यादा थी तो फिर साया अल्लाह ताला ने गमाम भेज दिया, फिर खाने पीने को कुछ नहीं था तो इन्होंने इन्होंने कहा कि हम क्या करें, भूखे हैं, सहरा में हैं, तेरे कहने पर आए, अब क्या करें। अल्लाह ताला ने मनो सलवा के इन पर बारिश कर दी, तो बेशुमार इनको इस तरह नेमतों से नवाजा गया। अब जो है बैतुल मकदस में कहा जा रहा है कि तुम जाओ, कहाँ दाखिल हो जाओ, उस सरजमीन में दाखिल हो जाओ जो कभी तुम्हारी थी, जाके उस पर कब्जा करो। तो बैतुल मकदस जो है वहां पर उस जमाने में अमालका आबाद थे। अमालका कैसे लिखेंगे आप, ऐन मीम और अलिफ, अमा ली क़ाफ लाम से क़ाफ कल्ब वाला, और उसके साथ जो है अमालिका क़ाफ के साथ हा जोड़ दें। तो उस जमाने में वहां पर जो थी कौन आबाद थे, अमालका आबाद थे। तो अब मिस्र से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इनको लेकर आए हैं, सहरा में हैं, डेजर्ट में हैं, और वहां पे तकरीबन मिस्र से निकलने के तकरीबन 2 साल बाद आप अपनी कौम को, जबकि एक सहरा में हैं, तो आप जो है ये कह रहे हैं कि अब तुम क्या करो, उदखुलुल अर्दल मुकद्दसा, कि इस पाक सरजमीन में जो है वो दाखिल हो जाओ। अल्लाह की, अल्लाह की किस लिए आई है, जमीन के लिए आई है, ठीक है, क्योंकि अल अर्द जो है ये मुअन्नस है, ठीक है। तो इस और मुकद्दस अता भी बता रहा है कि अर्द मुकद मुअन्नस है, तो इसमें दाखिल हो जाओ। क्यों, कतब अल्लाहु लकुम, कि अल्लाह ने उसको तुम्हारे लिए लिख दिया है। इसका क्या मतलब है कि ये सरजमीन है तो तुम्हारी, ये तुम्हें मिल जाएगी, ये अल्लाह का फैसला है कि तुम्हें तुम्हारा इलाका जो है वो मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारा काम क्या है कि उठो और इसमें दाखिल हो जाओ। और क्या करो, वला तरतद्दू, वला तरतद्दू अला अदबारकुम, और जो है न क्या करना, पीछे ना हटना। अदबार दुबर को कहते हैं, दुबर क्या है, ये बैक साइड जो पीठ होती है पीछे। इंसान जब दुश्मन से डरता है क्या करता है कि दुम दबा कर भागता है, देखता भी नहीं उनको, पीछे ऐसे भागता है कि पीठ नजर आ रही होती है दुश्मन को। तो अब क्या है कि जब इस बस्ती में दाखिल होना, मुकाबला करना, ऐसा ना हो कि तुम जो है वो पीछे हट जाओ, ऐसा ना हो कि उनसे डर जाओ, और अगर तुमने ऐसा किया फतन कलिबू खासरीन, तो फिर क्या होगा कि तुम तो खसारे में रहोगे, तुम लौटोगे नुकसान ज्यादा होकर, फिर तुम नाकाम हो जाओगे। अब आप देखें कि बताया ही जा रहा है कि अगर तुम उस बस्ती में जब जाओगे, ये अल्लाह का फैसला है कि फतह तो तुम्हें मिलेगी, अल्लाह ने वादा किया है, लेकिन दाखिल होने के लिए जिहाद जरूरी है। वला तरतद्दू अला अदबारेकुम, इसके ऊपर लिख लें जिहाद, यानी जिहाद करना है, मेहनत करनी है, पीठ फेर करनी, भागना। और अगर तुमने जिहाद ना किया तो, यानी तुम उनसे डर कर भाग गए, तो क्या होगा, फतन कलिबू खासरीन, के फिर तुम जो है वो खसारा पाने वाले हो जाओगे। दो ही चीजें हैं, एक है फलाह और एक है खुसरान। फलाह क्या होता है, कामयाबी, सक्सेस, है ना, और दूसरा क्या होता है कि कोई शख्स फेलियर हो जाए, नाकाम हो जाए। तो अगर तुम जिहाद करोगे, अगर तुम मेहनत करोगे, अगर तुम जाओगे, अब मिस्र से निकल भी आए और अपनी जगह पे ना पहुंचे, मंजिल तुमने हासिल ना की, तो फिर क्या है कि तुम ऐसे ही जाया हो जाओगे, ना तुम्हें दुनिया में कुछ मिलेगा ना आखिरत में मिलेगा। अच्छा, कौम के लोगों ने क्या जवाब दिया, कालू वो बोले, कौन बोले, बनी बनी इसराइल के लोग बोले, या मूसा, ए मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम, इन्ना फीहा कौमन जब्बारीन, के बेशक इसमें जो है वो बड़े जबरदस्त लोग रहते हैं। यहाँ लफ्ज इस्तेमाल किया गया जब्बारीन का, और जब्बार जो है ये किसे कहते हैं, जबरदस्त को कहते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि जब्बार के मानी होते हैं किसी का कद बहुत ऊंचा हो, कोई बहुत जोर वाला हो, कोई बहुत तगड़ा हो, ताकतवर हो। अरबी जबान में जबार का लफ्ज उसके लिए बोला जाता है जिसकी हाइट भी ज्यादा हो, जो बहुत स्ट्रांग भी हो, और उसके साथ उसके पास पावर भी बहुत हो। तो अरबी जबान में खजूर के दरख्तों को भी जबार कहा जाता है, जो बहुत ऊंचे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं। अब जो है मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कौम के लोग क्या कहते हैं, इन्ना फीहा कौमन जब्बारीन, के वहां तो बड़े जबरदस्त लोग रहते हैं। और हमें ये बात भी पता चलती है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है सहरा से 12 सरदारों को फिलिस्तीन का दौरा करने के लिए भेजा, اور یہ تفصیلات ہمیں بائبل کی کتاب گنتی، استثناء اور یشوع، جو بھی بائبل کی کتابیں ہیں مختلف، ان سے ہمیں تفصیل پتہ چلتی ہے کہ 12 جو سردار تھے نا، ان کو بھیجا کہ جاؤ جا کر دیکھ کر آؤ کہ وہ کیسی قوم ہے، کیا کرتی ہے۔ تو یہ لوگ جب وہاں پہ گئے اور دورہ کر کے آئے، کہتے ہیں 40 دن انہوں نے دورہ کیا بائبل کے مطابق، پھر آ کے مجمع عام میں اعلان کر دیا، کہنے لگے وہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں، جو لوگ وہاں رہتے ہیں وہ تو جبار ہیں، بڑے زوراور ہیں۔ اور آگے کیا کہا؟ کہ ہم اس لائق نہیں کہ ان پر حملہ کریں، اور پھر یہ بھی کہا کہ وہاں جتنے لوگ دیکھیں قد بہت زیادہ ہے، اور یہ بھی کہا کہ ہم تو ان کی نگاہ میں ایسے لگتے ہیں جیسے کہ ٹڈے، یعنی بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہیں ہم ان کے سامنے۔ اور جب انہوں نے آ کے یہ رپورٹ دی، یہ بیان سن کر سارا جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ چیخ اٹھے، کیا کہا انہوں نے؟ اے کاش کہ ہم مصر ہی میں مر جاتے، یا کہا اے کاش کہ اس بیابان ہی میں مرتے۔ پھر کہا یا خداوند، کیوں ہم کو اس ملک میں لے جا کر تلوار سے قتل کرانا چاہتا ہے؟ پھر تو ہماری بیویاں اور بال بچے لوٹ کا مال ٹھہریں گے، کیا ہمارے لیے بہتر نہ ہوگا کہ ہم واپس مصر کو چلے جائیں؟ پھر وہ آپس میں کہنے لگے آؤ ہم کسی کو سردار بنا لیں اور مصر کو لوٹ چلیں۔ اور اس پر ان کے وہ جو 12 سردار تھے، یعنی جب انہوں نے ان کو یہ رپورٹ عام مجمع میں اعلان انہوں نے کر دی، تو انہوں نے جو ہے عوام جو تھی اس کا یہ رسپانس تھا، یہ ان کا تھا۔ وہ بھول گئے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا پیچھے سے۔ آپ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پیچھے جو ہم نے ابھی بھی پڑھا ہے، تو کیا بات وہ بھول گئے؟ شاباش، اصل بات کیا تھی؟ کتب اللہ لکم۔ وہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے فتح اور نصرت کا وعدہ کیا ہے۔ جب اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا تھا کہ تم جاؤ اور تمہیں فتح ملے گی، تو پھر تو ان کو ایسی باتیں کرنی نہیں چاہیے تھی، لیکن وہ بڑی نافرمان قوم تھی، تو انہوں نے یہ بات کہی۔ اور پھر اتنا نہیں کہا کہ وہاں پہ جبار لوگ رہتے ہیں، اور کیا کہنے لگے؟ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، ہم ہرگز ہرگز وہاں داخل نہیں ہوں گے۔ ہا کی ضمیر بھی فلسطین کے لیے ہے کہ ہم وہاں پہ داخل نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب تک وہاں سے نکل نہ جائے۔ اب یہ آپ دیکھ لیں کہ کتنی سست، کتنی کاہل، کتنی بزدل تھی وہ قوم۔ مقابلہ کرنے کی بجائے کیا چاہ رہی ہے؟ بیٹھے بٹھائے ان کو فلسطین کا علاقہ مل جائے۔ یعنی بعض اوقات بعض لوگ اتنے کاہل ہو جاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کھانا نہیں پکا سکتے، بھوکے بیٹھے رہتے ہیں، پھر کھانا پکا دیا، پھر آپ کہتے ہیں کہ اٹھیں اور اٹھ کر وہاں سے کھانا کھا لیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ڈال کر دیں، پھر وہ کہتے ہیں نہیں ڈال کر نہیں، ہمارے منہ میں نوالا ڈالیں، ہے نا؟ اور منہ میں نوالا ڈال تو دیا، چبانا تو نہیں تو پڑے گا نا، یعنی کچھ تو کرنا پڑے گا نا۔ تو اب اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ مصر کی غلامی میں رہنے کے دوران وہ غلام بھی تھے، وہ سست اور کاہل بھی ہو چکے تھے۔ کیوں؟ جب کوئی قوم غلام ہو جاتی ہے تو اس کے اندر نہ تو ہمت رہتی ہے، نہ شجاعت رہتی ہے، اور نہ ہی دلیری رہتی ہے، نہ ہی بہادری رہتی ہے، نہ ہی وہ سٹیپ لے سکتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آپ میں سے بھی جو لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی رول کریں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں، تو ان کو محنت اور مشقت کرنی پڑے گی، عربی لکھنی پڑے گی، لفظی ترجمہ یاد کرنا پڑے گا، روٹ ورڈ یاد کرنے پڑیں گے، ٹیسٹ دینے پڑیں گے، کوئز میں شرکت کرنی پڑے گی، ہے نا؟ کچھ تو کرنا پڑے گا نا، بغیر کچھ کیے دنیا نہیں ملتی، تو میری پیاری بہنوں آخرت کیسے مل جائے؟ میرے پیارے بچوں، آخرت جو اتنی قیمتی ہے، جو اتنی عظیم ہے، جو اتنی اچھی ہے، جو رب کی رضا ہے، جو جنت ہے، وہ اتنی سستی نہیں ہے کہ وہ یوں ہی مل جائے۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی اچھی لگتی ہے، جو کہا کرتے تھے آپ کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ڈرتا ہے وہ صبح سویرے چل پڑتا ہے، جو صبح سویرے، یعنی وہ صبح سویرے اٹھتا ہے اور صبح سویرے جو ہے وہ سفر شروع کرتا ہے، جو صبح سویرے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے وہ وقت پہ اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے، جو وہ وقت پہ اپنی منزل میں پہنچ جاتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کا یہ سودا سستا نہیں، اور اللہ کا یہ سودا بہت مہنگا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ تو جو وقت پہ پہنچتا ہے وہی وقت میں کلاس میں آتا ہے، ہے نا؟ وقت پہ نکلنا، وقت پہ کام کرنا، وقت پہ سونا، وقت پہ اٹھنا، تو یہ سب چیزیں کیا بتاتی ہیں؟ ول پاور، جرت، ہے نا؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نا موٹے ہوتے جا رہے ہیں، اب بغیر کھائے تو کوئی موٹا نہیں ہوتا، ہے نا؟ تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم مناسب ہمارا جسم ہو، تو اب ڈائٹنگ کے لیے بھی تو ول پاور چاہیے نا، یعنی دو ایک دفعہ نہیں کھایا اور پھر کیا ہوا، ادھر ادھر ہوئے کوئی باقی، تو پھر اچھی خوب کھا لیا، है ना, या जब भी कुछ ऐसी चीजें मिली जो बहुत पसंद थी तो कहा पिछले कसर ही पूरी कर दी। तो यानी कुछ भी आप काम करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आप टॉप करना चाहते हैं, आप ड्राइविंग सीखना चाहते हैं, आप जो है वो तरक्की करना चाहते हैं, आप अपने घर को एक अच्छा घर बनाना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना। ये नहीं हो सकता कि बनी इसराइल की तरह ये कहा जाए कि हम इस बस्ती में दाखिल नहीं होंगे जब तक कि वहां से निकल नहीं जाते। और आज हमारी कौम का भी ये हाल है कि करना कुछ नहीं चाहते और चाहते हैं कि दुआएं कबूल हो जाएं। वो बच्चा जो हिफ्ज़ का सबक याद ना करे, तैयारी ना करे, और निकलते हुए कहे कि मेरे लिए दुआ करें। तो अब माँ कितनी भी दुआएं करे, सजदे में गिर जाए, हाथ उठाए, दामन फैलाए, रोए धोए, तो सबक तो वहां जाके नहीं आएगा ना। तो ऐसे में क्या होता है कि कलेजा आपका कुर्ता है ना, आप रोते हैं कि अब क्या करूं, जिस बच्चे ने पढ़ा ही नहीं और कहे कि दुआ करें कि मैं इम्तिहान में पास हो जाऊं, ड्राइविंग सीखी नहीं, प्रैक्टिस की नहीं, अब तीसरी दफा फेल हो रहे हैं, कहते हैं दुआ करें कि इस दफा मैं जरूर निकल जाऊं, तो कहां से। यानी दुआ के साथ दवा बहुत जरूरी है, दवा के साथ दुआ बहुत जरूरी है, दोनों चीजें साथ साथ है, तदबीर और फिर यकीन तवक्कुल, ये लाजिम मलजूम है। अब वो कहने लगे कि हम वहां पे दाखिल नहीं होंगे, फाइन यखरुजू, अगर वो निकल गए, कौन निकल गए, अमालिका, अगर अमालिका फिलिस्तीन से निकल गए मिनहा इस जगह से, फइन्ना दाखिलून, फिर हम जरूर दाखिल हो जाएंगे, है ना, फिर हम जरूर दाखिल हो जाएंगे। तो आप सोच लीजिए कि बाज़ औक़ात जो है हम कुछ भी नहीं करते और हम अपने ऊपर तरस खाते रहते हैं और खुद अपने पे तरस खा रहे होते हैं, चाहते हैं सब पे तरस खाया जाए, कोई कुछ ना करे। तो ये याद रखें कि वो शख्स उतनी ज्यादा बुलंदी पर पहुंचता है जो जितनी ज्यादा मेहनत करता है। और अगर हम अपनी औलाद को ऊंचे मकाम पर पहुंचाना चाहते हैं तो उन पे तरस ना खाया करें, खुद मेहनत करें, उनको मेहनत की आदत डालें, खुद जल्दी उठें, उनको जल्दी उठाएं, खुद वक्त पे सोएं, उनको वक्त पे सुलाएं, और हाथ से। और आप देखें कि अल्लाह ताला ने जिन लोगों से खूब काम लेना था उनको बचपन से ही आजमाइशों में डाला। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल कितनी खूबसूरत है, बिन बाप के पैदा हुए, यतीम थे, कैसे कैसे किन किन हालात से गुजरे, है ना। तो क्या करना है, यानी अल्लाह ताला जब भी आजमाइशें डालते हैं तो आजमाइशों के जरिए किसी को ऊंचा मकाम देना चाहते हैं, तो उससे ना घबराना नहीं चाहिए, लेकिन आजमाइशें मांगनी भी नहीं चाहिए। अब बनी इसराइल के लोग कहने लगे ए मूसा अलैहिस्सलाम कि वहां अमालिका रहते हैं फिलिस्तीन में और हम तो वहां नहीं जाएंगे और हरगिज हरगिज भी जाएंगे जब तक वो वहां से निकल ना जाए। वो निकलेंगे, अगर वो निकल जाते हैं फाइना दाखिलून, यानी आप यूं कहें कि मैं पेपर लिखूंगी अगर टीचर मुझे पास कर दे, अगर मुझे पास कर दे टीचर तो मैं जरूर पेपर लिखती हूँ, मैं डोर टेस्ट देने जाती हूँ अगर वो मुझे पास कर दे, है ना। तो ये तो कोई बात ही ना हुई ना कि अगर ये हो जाए, रोटी शुरू में टेढ़ी ही होती है, गोल बड़ी देर बाद होती है, है ना, तो मेहनत करनी पड़ती है। अब क्या हुआ कि वो जो उनकी मूसा अलैहिस्सलाम ने जो 12 सरदार भेजे थे और उन्होंने आके जो पब्लिक में अनाउंस कर दिया, उन्हीं में से दो सरदार बोले फाला रजुलानी मिनल्ला जीना, मिनल्ला जीना से मुराद कौन लोग हैं, मिनल्ला जीना वो तमाम लोग, यानी वो 12 सरदार जो गए थे। बाद लोग कहते हैं कि उन 12 सरदारों में से 12 सरदारों को क्या चाहिए था, मूसा अलैहिस्सलाम ने भेजा था ना, तो वापस आकर मूसा अलैहिस्सलाम को रिपोर्ट देते, कौम ने क्यों बता दिया कि क्या हालात है, है ना। कौम तो बहुत पहले बुजदिल हो चुकी थी, अब जब पूरी कौम का मोराल डाउन कर दिया, ऐसी बातें की कि लोग बहुत मायूस परेशान हाल हो गए, तो उस दौरान दो लोग बहुत जरूरतमंद थे। वो क्यों जरूरत थी उनके अंदर, यखाफूना अन अमल्लाहु अलैहि मदमा, कि अल्लाह ताला ने उनको अपनी नेमत से जो नवाजा था तो वो इसलिए वो डरने वाले थे। रजुलानी, दो सरदार, मिनल्लाजीना उन लोगों में से, यखाफूना जो डरते थे, जिन्हें खौफ था अल्लाह का, कि अल्लाह ने कहा है कतबल्लाहु लकुम, जब अल्लाह कह रहा है कि वहां पे जाओ तो हमारी क्या मिजाल कि हम इनकार करें। ठीक है वो मजबूत हैं, वो बहादुर हैं, उनके कद ज्यादा हैं, उनके अंदर ताकत बहुत है, लेकिन जब अल्लाह का फैसला तो सच्चा होता है ना। यखाफूना, वो डर गए, क्यों, अन अमल्लाहु अलैहिमा, कि अल्लाह ने उनको अपनी नेमत से नवाजा था। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने इन दो बुजुर्गों जो हैं उनकी सिफतों का खास तौर पर जिक्र किया, और कौन सी सिफत है, यखाफून, इसको आप सर्कल कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं कि वो डरते थे। अच्छा, अब आप देखें कि जो अल्लाह से डरता है फिर क्या है कि फिर उसको किसी का डर नहीं होता, है ना। तो इस सिलसिले में हमें बाइबल की रवायत से ये पता चलता है कि ये दो सरदार, इनका नाम था यूशा कालिब, काफ कश्मीर वाला, और यूशा कैसे लिखना है, या वो शीन आइन, यूशा, यूशा और कालिब, ये दो लोग थे, उन्होंने इस बुजदली पर कौम को मलामत की। कालिब काफ अलिफ का लाम बेलब कालिब, और अगर नहीं भी लिखा तो कोई बात नहीं, यानी दो सरदार इन्होंने जो है क्या कहा, क्या कहा, उदखुलू अलैहिमुल बाब, कि इन जबारों के मुकाबले में दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओ, उदखुलू दाखिल हो जाओ, कहाँ पे दाखिल होना था, बाकी सब नहीं मिलकर बोल रहे, कहाँ दाखिल होना था, फिलिस्तीन में, अलैहिमुल बाब यानी उनके दरवाजे में, जो अमालका जहां रहते हैं, तो आप दरवाजे के अंदर से घुस जाओ, फाइजा दखल तुम, जब तुम उसमें दाखिल हो जाओगे, जब तुम अंदर चले जाओगे, फिर क्या होगा, फइन्नकुम गालिबून, तो तुम ही गालिब रहोगे। इससे हमें क्या पता चलता है कि अब देखें, गजवाए बदर जब हुई तो फरिश्तों की मदद कब आई, जब मुसलमान मैदान जिहाद में उतरे तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं तुम्हारी फरिश्तों के जरिए भी मदद करूंगा। और अगर मुसलमान ये कहते कि हम तो यहीं बैठे हैं मदीना में, अगर मदद आएगी तो हम जाएंगे, इस्लाम का ये तरीका नहीं है, अल्लाह की ये सुन्नत नहीं है। अल्लाह की मदद तब आती है जब इंसान मैदान में उतर आते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं, दुआएं मांगते हैं, मुशक्कत करते हैं, फिर अल्लाह अपनी मदद भेजता है और मसाइल को हल कर देता है। और हम लोग क्या कहते हैं, मसलन कोई टीचर ये कहे, जैसे आप अब पढ़ाना शुरू करेंगे, आप कहें कि हाजिरी होगी तो पढ़ाएंगे, आप शुरू करेंगे तो हाजिरी होगी, है ना, आप तैयारी करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा, आप कोशिश करेंगे तो फिर में काम हो जाएगा, है ना, आप पढ़ेंगे तो आप पास हो जाएंगे, अगर आप कहें हम पास होंगे तो हम पढ़ेंगे, तो ये उल्टी गंगा बह रही है ना। तो अब उनको का, अब वो दो आदमी जो अल्लाह से डरने वाले थे, जिनको अल्लाह ताला ने अपना खौफ से नवाजा था और जिनको ये एहसास था कि अल्लाह का हुक्म है, तो उन्होंने कहा कि ए मेरे भाइयों, तुम इस बस्ती में दाखिल हो जाओ, अगर तुम दाखिल होगे, तुम एंटर हो जाओ, फइन्नकुम गालिबून, तो तुम बेशक जरूर गालिब हो जाओगे, तुम्हें फतह मिलेगी। और फिर क्यों, यानी आप देखें पहली चीज क्या है, इकदाम है। आप इस पूरी बात को उदखुलू अलैहिमुल बाबा फाइजा दखल तुमू फइन्नकुम गालिबून को आप इकदाम कह सकते हैं, क्या कदम उठाना, आप उठें तो सही, आप चलें तो सही, ठीक है ना। फिर दूसरी बात क्या है, वअलल्लाहि फतवक्कलू, और चाहिए कि अल्लाह पर तवक्कल करें, कौन, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर वाकई आप मोमिन हैं, यानी आप गालिब रहेंगे, अगर तुम अल्लाह पर आप भरोसा रखते हो तो फिर तुम गालिब रहोगे। समझ आ गई बात की। तो ईमान लाने वाले कैसे ही हालात क्यों ना हो, कैसे ही मसाइल क्यों ना हो, कितनी ही परेशानी क्यों ना हो, कभी भी मायूस नहीं होते जिंदगी में। जॉब नहीं है, खुदा ना खास्ता कोई बीमारी है, औलाद नहीं है, मसाइल हैं, जो आप चाहते हैं वो आपको मिल नहीं रहा, तो कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। क्या करना चाहिए, इकदाम और तवक्कुल और ईमान उनकी बुनियादों में होना चाहिए। ये वही बात है कि एकिल हावा तवक्कल, यानी पहले ऊंट को बांधो फिर तवक्कुल करो, कोशिश करो और फिर अल्लाह पर भरोसा करो। चिड़िया खाली पेट जब घर से निकलती है सुबह के वक्त, परिंदे खाली पेट निकलते हैं, घोंसले के अंदर उनको दाना नहीं मिलता, उनका कोई खेत नहीं है, उनकी कोई बस्ती नहीं है, उनका कोई बाग नहीं है, जब निकलते हैं तो कामयाबी उनके जो है कदम चूम लेती है ना, उसका कामयाबी उन्हीं लोगों का इंतजार करती है जो, जिनको इस बात का यकीन है कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहां और भी हैं। इन कुन तो मोमिनीन, अगर हो तो मोमिन, तो मोमिन कभी भी ना मायूस नहीं होते। तो इससे क्या पता चलता है, मोमिन कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाते, कैसे ही हालात क्यों ना हो। अब क्या हुआ, कालू या मूसा, अब फिर भी वो कहने लगे ए मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम, इन्ना लन नदखुलहा, हम हरगिज नहीं दाखिल होंगे इस बस्ती में, अबादम मा दामू फीहा, हम तो वहां कभी भी नहीं जाएंगे जब तक वो वहां मौजूद हैं। अबादन ताकीद के लिए आ गया है ना, मा दामू वो रहते हैं, फीहा इसमें, कि जब तक वो इसमें रह रहे हैं हम वहां पे नहीं जाएंगे। तो मां दामू क्या मानी दे रहा है, कि हमेशगी के मानी दे रहा है, कि हम तो वहां कभी भी नहीं जाएंगे जब तक वो वहां पे मौजूद हैं। अब उन्होंने इतना ही नहीं सिर्फ कहा कि हम नहीं जाएंगे, वो वहां पे रहते हैं, बैठे हुए हैं ना। जैसे आप देखिए जिंदगी में बहुत से ऐसे मसाइल आते हैं कि आप अपने बच्चों को कहते हैं कि आप उठें तो सही, आप ये टेस्ट दें तो सही, आप पास हो जाएंगे। या बाज का कोई ड्राइविंग टेस्ट देने जाता है, एक दफा दो दफा फेल हुआ तो बड़ा मायूस हो जाता है, वो कहता है नहीं अब मेरे अंदर ये हिम्मत नहीं है कि मैं ये काम करूँ ना। तो ये बात याद रखनी चाहिए कि कभी भी परेशान नहीं होते जिंदगी में, मुसलसल मेहनत जो है उससे क्या होता है कि एक कामयाबी इंसान को होती है। अब उन्होंने एक तो ये कहा कि हम हरगिज हरगिज वहां नहीं जाएंगे, यहां तक आप नंबर वन लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर टू क्या है, फजहब अंता व रब्बुका फकातिला। दूसरी बात क्या कही कि आप जाइए और आपका रब जाए। ये अंता किसको कहा, इस पर मूसा अलैहिस्सलाम लिख लें कि ए मूसा अलैहिस्सलाम आप जाएं, और ये भी ऑर्डर का सीगा है, पैगंबर से कैसे बात कर रहे हैं कि आप जाएं और कौन जाए, आपका रब जाए। अब फकातिलान था और दोनों जाकर जिहाद करें। और तीसरी बात क्या कही, इन्ना हा हुना कायदून, ये लो ये तो हम यहां बैठे हैं। क्या कहा, हम तो यहां बैठे हैं। तो आप देख लीजिए कि ये था उस कौम का हाल के बजाय इसके के उठते, बजाय इसके के जाकर कोशिश करते, और उल्टा उन्होंने ये कहा। बुजुर्गों की बातें भी सुनी, यूशा और कालिब की, उनको समझाया भी गया। यूशा और कालिब की बात से हमें और क्या पता चलता है, अगर सारी गंगा भी उल्टी बह रही हो, सब लोग भी गलत बात कर रहे हो, अगर आपके अंदर थोड़ी सी ईमान की चिंगारी है, आप एक सही बात को समझते हैं तो जरूर बोलना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए पूरा मजमा तो उल्टी बात कर रहा है। अब पूरा मजमा कह रहा है मैं नहीं टेस्ट दे सकता पांच बारों का, सारे लोग कह रहे हैं पांच बारों का टेस्ट मुश्किल है, मैं तो दे भी सकती हूँ तो मैं कैसे कहूँ। नहीं, उसको बाकियों की हिम्मत बंधानी चाहिए, ये रिवाइज हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। पांच बारे 25 की बुनियाद है तो और अच्छा आ जाएगा, है ना। तो वो बोले तो बोलना चाहिए, फिर ये भी डर लगता है सारी क्लास बाद में नाराज होगी, तुम क्यों बोली, तुम्हारी वजह से टीचर ने टेस्ट ले लिया, है ना, तुम क्यों बोली। तो बाज़ औक़ात ये इस तरह लोग क्या करते हैं, जो अच्छा काम कर सकते हैं वो दूसरों से प्रेशर में आकर दब जाते हैं। तो जो अच्छा काम कर सकते हैं उनको क्या करना चाहिए, हिम्मत और जुर्रत के साथ। और जब टेस्ट ना देना तो पूछते हैं कि टेस्ट है कि नहीं, है ना। जब टीचर ने एक दफा टीचर से आपस में बात हो गई और कोई नई अनाउंसमेंट आई नहीं तो आप कैसे उसको अफवाह बना देते हैं और कैसे कहते हैं होगा, शायद होगा कि नहीं होगा और है कि नहीं, ये आप अपने आप से पूछें कि मैंने तैयारी की कि नहीं, है ना। तो यूशा और कालिब की बात से क्या पता चलता है कि जिंदगी मेहनत का नाम है, जुर्रत का नाम है, कुव्वत का नाम है, इकदाम का नाम है, ढह जाने का, गिर जाने का, रोते रहने का और दूसरों को रुलाते रहने का, अपना हौसला तोड़ना, दूसरों के हौसले तोड़ना, जिंदगी इसका नाम नहीं है। खुद जरूरतमंद बनना, दूसरों को जरूरतमंद बना देना, ये है जिंदगी। मजा तो ऐसे जीने में है, खुद जिए, दूसरों को जीने का सबक दे दें, जहां जहां जाएं लोगों को हौसले देते जाएं, है ना। तो यही उन्होंने भी कहा, और फिर भी कौम जो थी उन्होंने यही कहा कि हम नहीं जाते, आप और आपका रब जाकर लड़ें, हम तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत वाक्या है जो कि हमें सहाबा की जिंदगी से पता चलता है कि गजवाए बदर में काफिर बहुत से थे, 1000, है ना, और खूब हथियार, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा तो बहुत थोड़े से थे, कितने थे, 313। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये हाल देखा और आपने अपने रब से दुआएं की, उसमें एक सहाबी थे हजरत मिकदाद बिन अस्वद, वो आगे बढ़े और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह खुदा की कसम है हम हरगिज वो बात ना कहेंगे जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कही थी। फिर उन्होंने कहा फज़हब अंता व रब्बुका व क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, बल्कि हम आपके दाएं और बाएं से और सामने से और पीछे से मुदाफियत करेंगे, यानी हम हर तरह से आपका साथ देंगे, आप हिम्मत करके मैदान में जो है वो उतरे। कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ये बात सुनकर इतना खुश हुए कि सहाबाए कराम में भी जोशे जिहाद की एक लहर आ गई, और हजरत कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से चमकने लगा। और उस वक्त हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ये कहने लगे, हमेशा वो फरमाया करते थे कि मिकदाद बिन अस्वद के इस कारनामे पर मुझे बड़ा रश्क है, काश ये सआदत मुझे भी हासिल होती। और मतलब एक जगह हमें हजरत मिकदाद बिन अस्वद का पता चलता है कि उन्होंने ये बात कही थी, और एक जगह हमें ये भी पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से जब मशवरा किया तो उन्होंने ये बात कही थी, यानी गोया के उनका भी था और दूसरे सहाबा का यही मामला था कि हम आपके साथ हैं। ये भी रवायत सही बुखारी की है। फिर इसके यानी ये तो था कौम का हाल, ये थी कौम की बेवफाई, है ना। और अब जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, जब तालू आएगा तो क्या मतलब होगा, ज्यादा लोग बात कर रहे हैं, कौम है। जब काला आएगा तो क्या मतलब होगा? एक के बात कर रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम। काला रब्बी, कहा ऐ मेरे रब, या गिर चुका है, इन्नी ला अमलेकु, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है। अमलेकु वही मल्क से है, यानी कुदरत नहीं है, कोई मेरे पास ताकत नहीं है, इल्ला नफ्सी, मगर अपनी जात की, व अखी, और मेरे भाई की। अब मूसा अलैहिस्सलाम जो है, कौम की बेवफाई के मुकाबले में, उनकी बेवफाई के जवाब में, अब ये नहीं कहते कि ठीक है नहीं जाना, बल्कि एक अज्म का, एक विल पावर का और हिम्मत का मुजाहरा करते हैं। अब आप देखें कि मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं, अल्लाह ताला से क्या कहते हैं कि ऐ मेरे रब, बेशक मैं और मेरा भाई, इसके अलावा मेरा किसी पर इख्तियार नहीं, यानी मैं और मेरा भाई तो ये काम करेंगे जो आप चाहते हैं। अब उन्होंने फिर दुआ की, फ़फ़रुक बैनना व बैनल क़ौमिल फ़ासिक़ीन, के ऐ अल्लाह फर्क कर दे, दूर कर दे हमारे दरमियान और फासिक कौम के दरमियान। इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह ताला, आप हमें और फासिक कौम के दरमियान फैसला कर दे। क्या दुआ का मतलब था? कि इनको सजा दे, और वो सजा दे जिसके ये मुस्तहिक हैं। इनको सजा दी जाए। क्यों? यानी इतनी नेमतें, इतनी नवाजिशें, और आप देख लें कि कितना मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का इनके साथ मेहनत करना, और फिरौन का जुल्म और सितम करना, फिरौन को अल्लाह ताला का डबो देना, गर्क कर देना। अब इनको फिर एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए जो सरजमीन कही जा रही है कि तुम उसमें जाओ, तो इनकार कर रहे हैं। तो अब वक्त का पैगंबर वो ये दुआ कर रहा है और बता रहा है कि मैं और मेरे भाई के अलावा अब बाकियों पे हमारा कोई इख्तियार नहीं है। इससे एक बात क्या पता चलती है? इससे ये भी पता चलता है, जो उलुल अज्म लोग होते हैं, जिनका ईमान बड़ा स्ट्रांग होता है, जैसे रसूलों का था, और फिर रसूलों के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा इकराम का, और हर कौम में जैसे कुछ अच्छे लोग होते हैं जैसे यूशा और कालिब, तो वो क्या करते हैं ऐसे आजमाइशों के मौके पर, जब पूरी कौम एक तरफ हो, तो वो इस्तकामत का और सबर का पहाड़ बन जाते हैं, धुन में लगे रहते हैं, वो डरते नहीं है, वो परेशान नहीं होते, है ना। तो अब ये क्यों मूसा, आपके जहन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि क्यों मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की? तो इसकी दो वजह है, एक तो उनकी अहद शिकनी है ना, और दूसरी वजह क्या थी कि अहद शिकनियों के बाद उनकी मुसलसल नाफरमानियां, इस वजह से उन्होंने ये दुआ की। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी दुआ को कैसे कबूल किया? पाला, अल्लाह ने कहा फइन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम, अब वो इन पर हराम है। क्या चीज हराम है? जमीन, कि वो फिलिस्तीन का इलाका इन पर हराम है। कब तक? अरबईना सना, 40 साल तक, यानी इस मुल्क के अंदर ये 40 साल तक जो है वो दाखिल नहीं हो सकते। अब आप देख लें कि अल्लाह ताला ने सजा दी तो कैसे, ना कोई पुलिस, ना कोई हथकड़ियां, ना कोई उनको चेन और जंजीरें, ना कोई जेल खाने की मजबूत दीवारें, ना कोई लोहे के दरवाजे। क्या किया? उनको उसी सहरा के अंदर कैद कर दिया। हैं? कैसे भी अल्लाह की सजा, वहीं उनको नजर बंद कर दिया। क्यों? सारी कायनात अल्लाह की महकूम है, अल्लाह चाहे तो सहरा ही को जेल खाना बना दे। जब कायनात को किसी की कैद का हुक्म दे, तो हवा, फिजा, जमीन, मकान सब उसके लिए जेल खाना बन जाते हैं। तो अब आप देख लें कि 40 साल तक वो कौम जो थी वो वहां पर जो है वो भटकती रही। हाँ, और हमें बाज रवायतों से पता चलता है कि ये लोग क्या करते, जब सुबह होती तो ये चलना शुरू करते, शाम जब होती तो उसी जगह पहुंच जाते जहां पे सुबह को चले थे। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि उलमाए तफसीर ये कहते हैं कि जब अल्लाह ताला किसी कौम को सजा देते हैं उनके अमाले बद की, तो फिर क्या सजा देते हैं कि उनको कैद कर देते हैं। क्यों? उन्होंने ये कहा था इन्ना हा हुना कायदून, उन्होंने भी कहा था हम यहीं बैठे हैं, हिलना नहीं चाहते थे ना, मेहनत मुशक्कत नहीं करना चाहते थे, तो बैठे रहते ना, बस उनको बैठा ही रहने दिया, है ना। तो अल्लाह ताला ने 40 साल तक वो इलाका उन पर जो है वो हराम कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर उनकी नस्ल से कुछ लोग पैदा हुए जिनके हाथों ये मुल्क जो था वो फतह हुआ। तो वो क्या करते थे? यतीहून फिल अर्द, कि वो जमीन में जो थे वो मारे मारे फिर रहे थे, चलते थे। और वादिय तिया जो थी, इसी वादिय तिया में क्या हुआ, موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ ہی تھے، وہاں پہ ہی تھے، ہے نا؟ تو اب کیا ہوا کہ انہی کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں سے ان کو اتنی نعمتیں ملی، اتنے معجزات ملے، اب انہی کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے بادل کی چھتری جو تھی، مطلب اب وہاں پہ جب تھے اور مشکل میں تھے، اب وہ پریشان تھے، تو وہ پھر دعائیں کہتے تھے کہ اپنے رب سے کہو کہ ہمیں یہ دے، ہم اس مشکل میں ہیں، پھر وہ دعائیں کرتے تھے، تو یہی وہ وادی تھی جہاں پہ بادلوں کا سایہ تھا، پھر پانی کے 12 چشمے تھے، پھر جو ہے وہ من و سلوا کا کھانا تھا، تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے وہ نازل کی. کیوں نازل کی؟ کہ ان کے اندر پیغمبر موجود تھا. کیوں نازل کی؟ کہ ان کے اندر جو ہے وہ یوشا بن نون اور کالب بن یوکنا جیسے لوگ تھے. کیوں نازل کی؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ساتھ موجود تھے. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی کہیں زیادہ لوگ برے بھی ہوں، کچھ بھی لوگ نیک موجود ہوں، تو ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت اس علاقے پہ، اس جگہ پہ قائم رہتی ہے. اور پھر ہمیں بعض روایتوں میں پتا چلتا ہے کہ یہاں پر ہی جو ہے وہ ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یوشع بن نون کو جو ہے وہ نبی بنایا اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے لیے. اور جب وہ 40 سالہ قید کا زمانہ ان کا ختم ہو گیا، تو یوشع بن نون کی قیادت میں یہ بیت المقدس کے لیے روانہ ہوئے، اور پھر بیت المقدس جو تھا وہ فتح ہو گیا. فلا تعصى على القوم الفاسقين، آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نافرمان قوم پر آپ ترس نہ کھائیں. کیوں؟ یہ وہ قوم ہے جو اللہ کی پسند کے خلاف عمل کرتی ہے، یہ وہ قوم ہے جو نبیوں کی طبیعت کے خلاف عمل کرتی ہے نا؟ تو اگر اس قوم کو سزا مل رہی ہے، اگر یہ صحرا میں ہیں، اگر یہ مشکلات میں ہیں، تو ایسی قوم پر جو ہے پھر ترس جو ہے وہ نہ کھایا جائے. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ جو لوگ بھی اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس قوم پر جو ہے وہ عذاب اور سزا جو ہے وہ نازل کیا کرتا ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ ساری آیتیں کس لیے تھی. میں نے آپ کو آیت نمبر 20 سے 26 کے آغاز میں کیا کہا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے تھی. تو کیا بتایا جا رہا ہے؟ کہ آپ کو تسلی دے کے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا یہ واقعہ سنا کر بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو ایسی قوم ہے، اس نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور اللہ کے پیغام کے ساتھ کیسا کیا. تو اگر یہ آپ پر ایمان نہیں لاتے، اگر یہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے، تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو غمزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کا کام کیا ہے کہ آپ جو ہیں اسی طرح اپنا فریضہ ادا کرتے رہے جیسے موسیٰ علیہ السلام ادا کرتے رہے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی دی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیاب کرے گا. تو غمگین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ آخری بات کیا ہے؟ فلا تعصى، نہ امید نہ ہو، غمگین نہ ہو، علی القوم الفاسقین. تو اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ دعوت دین کے سلسلے میں اگر ساری دنیا بھی کام نہ کرے اور امت مسلمہ اور آپ لوگ اٹھ کر کام کریں گے، تو کیا ہے کہ آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے. تو اس پورے واقعے سے ہمارے لیے ایک بہت اچھا اصول نکلتا ہے، وہ کیا ہے کہ آج کے دور میں بھی امت مسلمہ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور آج کے دور میں بھی چوڑیاں پہن کر مردوں کو نہیں بیٹھنا چاہیے، اور سارے لوگوں کو پریشان اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ فلاں قوم بہت طاقتور ہے، وہاں تو بڑے جبار لوگ رہتے ہیں، اور ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اور کبھی فتح نہیں مل سکتی، اور مسلمانوں کے دن کبھی بدل نہیں سکتے، ہے نا؟ تو آپ کا کام کیا ہے؟ حالات بدلیں یا نہ بدلیں، آپ کا کام کیا ہے؟ آپ اٹھیں اور حالات کو بدلنے کے لیے محنت اور مشقت کرنی شروع کر دیں، یوشع اور کالب کی طرح، اور موسیٰ علیہ السلام کا جو اسوہ ہمیں ملتا ہے، تاریخ کے دھارے بدلنا، تاریخ کے رخ بدلنا، انقلاب لانا، پھر سے مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا وقار اور ان کو عروج عطا کرنا، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے کہ اللہ دے گا جب مناسب سمجھے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ کا کام کیا ہے؟ کبھی مایوس نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں مایوسی ہے ہی نہیں. انسان کے عملوں کی وجہ سے ایسے حالات آتے ہیں کہ ان قومیں بزدل ہو جاتی ہیں، یا زوال کی طرف جاتی ہیں، یا غلام بن جاتی ہیں. تو جب بھی غلامی کی زنجیروں کو توڑنا ہوتا ہے، جب بھی ذہنی غلامی ہو، یا عقیدے کی غلامی ہو، یا ویلیوز کی غلامی ہو، یا قوموں کی غلامی ہو، جب بھی اس سے نکلنا ہے، تو پھر یہ نہیں کہنا ہا ہنا قائدون کہ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، یہ نہیں کہنا فذهب انت وربک فقاتلا، کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے. تو آپ کو بھی جو پانی کی گنگا بارش ہے نا، بارش کا، بارش جب ہوتی ہے ایک قطرہ سب سے پہلے آتا ہے، سمندر جب بہتا ہے اس میں پانی بہ رہا ہوتا ہے. آپ کا کام کیا ہے کہ کوئی بھی نہیں اٹھتا، آپ اٹھ کر جو ہے نا کام کرنا شروع کر دیں. آپ یہ سوچیں کہ میں کیسے کر سکتی ہوں، اتنا زیادہ کام ہے، میرے کرنے سے کیا ہوگا، آپ بھی ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جائیں، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. وہی والی بات کہ وہ دو بھی نہ بولتے، نہیں دو کو تو کسی کو تو بولنا چاہیے نا، کسی کو تو اٹھنا چاہیے. تو امت مسلمہ کے موجودہ حالات کو بدلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اٹھنا ہے اور محنت کرنی ہے. اور اس سلسلے میں یہ اصول ہمیں ملتا ہے کہ ادھر ادھر کی تو بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. ادھر ادھر کی تو بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے راہزنوں کی خبر نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ جیسے مثلا اب یوتھ ہے، وہ یہ کہے کہ ہمارے بڈھے یا ہمارے بڑے وہ تو کچھ کرتے ہی نہیں، انہوں نے کچھ بتایا ہی نہیں، ہمیں کچھ سمجھ آتی نہیں. تو آپ اٹھیں، ہر قوم کے پیغمبر پر سب سے زیادہ، سب سے پہلے جو لوگ ایمان لائے وہ اس قوم کے نوجوان تھے. اب آگے جا کے پڑھیں گے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی پڑھیں تو آپ پر زیادہ تر لوگ جو ایمان لائے وہ نوجوان تھے. آپ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام پر بھی ان کی قوم کے نوجوان ایمان لائے، ہے نا. تو نوجوان ہی ہیں جو کسی تعریف کا رخ بدلتے ہیں. تو ہمارے نوجوان جو یوتھ ہے وہ کیا ہے؟ ہماری قوم کا سرمایہ ہے، ہمارا فیوچر ہے. اور جیسے جو ہے آپ سوچیں کہ سمندر جو ہے ان کو، ان کا رخ بدلنا مشکل ہے، یا آپ یہ سوچیں کہ طوفانوں کا مقابلہ کرنا مشکل ہے، تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے. تب آسان ہو جاتا ہے جب آپ کے دل میں ایمان کی کینڈل نہیں، لیمپ نہیں، اس کا سن ہونا چاہیے. میں نے چاند کو چھوڑ دیا. تو یعنی آپ کے دل میں ایمان روشن ہو جانا چاہیے. جب آپ کے دل میں ایمان روشن ہوگا، اس کی روشنی ہوگی، پھر آپ جو ہے خود روشن ہوں گے، دوسروں کو روشنی دیں گے اور قوت بن جائیں گے. تو کیا پتا چلا کہ مسلمان جو ہے ایک جیتی جاگتی قوم ہے، اور مسلمانوں کو انشاءاللہ کبھی بھی زوال جو ہے وہ نہیں ہوگا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.